بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباري ندوي صاحب امام خطيب جامعه مسجد ومؤتمن جامعه اسلاميه بٹکل کے دیے ہوئے درس قران کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 454 سورہ ال عمران آیت نمبر 121-122.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي محمد واله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. غزوة احد اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی. اس غزوے کے پیش آنے کے لیے کیا اسباب ہوئے اور یہ غزوہ کیسے ہوا. کل جیسے بات سامنے آئی تھی کہ پہلی اسلامی بڑی جنگ وہ غزوہ بدر ہوئی سن 2 ہجری رمضان 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی اور وہ بھی جنگ باضابطہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. شام سے ایک قافلہ مال لے کر جا رہا تھا مکے کو اور یہ لوگ مال لے جا کر مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی پلاننگ اور مسلمانوں کو نقصان کرنے کی سازشیں کر رہے تھے. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اس مال پر اس مال کو جانے ہی نہ دیں, وہیں روک دیں. مدینے سے جاتا تھا یہ مال, شام سے آتا تھا اور مدینے کے راستے سے مکے کو جاتا تھا. تو اس قافلے کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کوئی پہلے سے پلاننگ وغیرہ نہیں تھی اور صرف اتنے قافلے کو وہ جو مال لے کر جاتا ہے اس سے روکنے کے لیے گئے. بدر کے مقام پر پہنچنے کے بعد مدینے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کافی فاصلہ ہے, 80-90 میل ہے. اتنی دوری پر جانے کے بعد ان لوگوں کو خبر مل گئی اور وہ لوگ اپنے مکے میں لوگوں کو دوڑایا کہ فوراً ہمارے مدد کے لیے لوگ آ جائیں اور وہیں سے 1000 کی فوج منظم تیار ہو کر ہٹے کٹے نوجوانوں کی یہ آ گئی اور یہاں صرف 313. بہرکیف اس جنگ میں اللہ کی کھلی نصرت اور مدد آئی اور اللہ نے ایسی کامیابی کے ساتھ ان کو مسلمانوں کو واپس لوٹایا ہے کہ ان کے لیے پسپائی اور بے عزتی ہو گئی اور ایسی بے عزتی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. 70 آدمی ان کے مارے گئے دشمنوں کے اور 70 آدمی قیدی بنائے گئے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں میں سے صرف 13 اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے, صرف 13. تو آپ اندازہ لگائیے 70 مارے گئے 70 قیدی ہو گئے تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے ذلت کا ہے, جبکہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے اور یہاں کوئی پلاننگ نہیں, کوئی ہتھیار نہیں. تو جب یہ گئے ہیں تو وہاں کی عورتوں نے ان کو غیرت دلائی کہ شرم اور حیا نہیں اور تمہارے اندر اتنی مردانگی نہیں کہ اتنی بڑی فوج لے کر چلے گئے اور ہار کر آئے اور ہارے بھی تو ایسی ہارے کہ عزت چلی گئی اور ہمارے 70 آدمی انہوں نے وہ قیدی بنا لیے. بہرحال انہوں نے قسم کھائی کہ اب اس کا بدلہ ہم کو لے کر چھوڑنا ہے اور بغیر بدلہ لیے بیٹھنا نہیں. عورتیں بھی ان کے ساتھ ان کو اشعار میں وہ دلاتی تھی, جذبہ دلاتی تھی, غیرت دلاتی تھی اور ان کی پستی اور ذلت پر ان کو ابھارتی تھی کہ تمہارے اندر اتنی بھی جرات نہیں. بہرحال 3000 کا لشکر لے کر یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں, مکے سے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے نکلے. نہ صرف مکے میں بلکہ مکے کے اطراف اور اکناف کے لوگوں کو بھی اکسایا اور کہا کہ آج بہرحال ان کا کام تمام کر دینا ہے معاذ اللہ, اور پھر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دینا اور لے کر نکل گئے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ فوج آ رہی ہے. آپ نے جمعے کے دن معمول نماز جمعے کے بعد ایک جنازہ تھا, جنازے کی نماز ہو گئی, جنازہ لے جایا گیا اور اس کے بعد آپ نے مشورہ کیا, صحابہ اکرام کو بٹھایا اور مشورہ کیا کہ اس طرح سے خبر ہے کہ کل حملہ ہونے جا رہا ہے اور یہ کہ اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں. سوال یہ آیا کہ مدینے کے اندر رہ کر حملہ کیا جائے یا مدینے سے باہر جا کر حملہ کیا جائے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر کریں, اس لیے کہ کنٹرول کرنا آسان تھا, اور مدینے سے باہر جانے پر کنٹرول مشکل, ایک تو خود جنگ کو سنبھالنا, دوسرے شہر کی حفاظت وغیرہ وغیرہ کئی مسئلے تھے. وہ حضرات جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے, نوجوان تھے, ان کو جذبہ بہت تھا. انہوں نے کہا کہ آن حضور شہر کے اندر رہ کر جنگ نہیں کرنی ہے, شہر سے باہر چلا جانا, اور اسی پر لوگ زیادہ سے زیادہ رائے دینے لگے. خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ نہیں تھی. اب اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کچھ نہیں کہا, اور صحابہ کا جوش دیکھ رہے تھے. آپ اٹھ کر سیدھے اندر چلے گئے اور اندر گھر جا کر زرہ پہن کر باہر تشریف لیا, جنگ میں جانے کی تیاری کے ساتھ آ گئے. جب اندر کو گئے تو بعض صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو نہیں معلوم ہو رہی ہے, اور ہم لوگ آپ کے اوپر اصرار کرنا ہے کہ نہیں باہر جا کر لڑنا ہے, یہ بہتر نہیں لگتا ہے, ہم لوگ اپنی رائے واپس لے لیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ جس رائے پر متفق ہیں, جس رائے کا خیال رکھتے ہیں اسی پر ہم بھی متفق ہیں. تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ جو رائے رکھتے ہیں وہی ہماری بھی رائے ہے. آپ نے فرمایا نبی ایک مرتبہ ذرا پہن کر جب آتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا ہے. بس یہ عجیب و غریب جملہ آئی, اور فرمایا کہ ٹھیک ہے جب آپ لوگوں نے کہا کہ وہیں جانا ہے بسم اللہ. جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اور ایسی عجیب و غریب دعا فرمائی, اے اللہ تیرے لیے ہم جا رہے ہیں اور تیرے دین کے حق کو غالب کرنا تیرا کام ہے, تو ہمارے لیے کافی ہے, تو ہی ہمارا کارساز ہے اور مدد فرما. یہ دعا فرما کر آپ تشریف لے گئے. صف بندی آپ نے ایسی زبردست فرمائی ہے کہ اس پر لوگ حیرت میں ہیں کہ ایسا قائدانہ رول آپ نے کیسے انجام دیا, جبکہ اس سے پہلے صرف ایک ہی جنگ ہوئی, بڑی جنگ. آپ نے احد کو پیچھے رکھا اور احد کو پیچھے رکھ کر وہیں سے صف بندی کی. مدینے سے تقریباً 4 میل کا فاصلہ ہے شہر سے, گویا احد پہاڑ, وہاں پر آپ نے صف بندی کی, اور ایسی زبردست صف بندی کی کہ فلاں جگہ فلاں رہیں گے, فلاں جگہ فلاں رہیں گے. حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو, مصعب نے عمیر رضی اللہ عنہ کو اس کا جھنڈا دے دیا, ہاتھ میں جھنڈا دے دیا کہ تم جھنڈے کو رکھو گے ہاتھ میں. اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کا امیر بنایا جو زرہ پوش نہیں تھے, جو زرہ پہنے ہوئے تھے ان کا امیر دوسرے تھے, اور جن کی زرہ نہیں تھی ان کے ذمہ دار اور وہ امیر یہ حضرت حمزہ رضی اللہ. ایسے ہی سالار وہ افسر ایک دوسرے کو بنایا, پورے اس کے ساتھ ذمہ داری کو تقسیم رکھ کر دیا. پھر انصاریوں کا جھنڈا الگ, ان کا مہاجرین کا جھنڈا الگ, ٹوٹل پھر اس کے اوپر ایک ذمہ دار. اس طرح سے ایسا منظم انہوں نے آپ نے کام کیا ہے کہ آج تک بڑے بڑے انگریز مورخین حیرت میں ہیں کہ ایسا قائد شاید دنیا کو نہ ملے کہ اس درجے اس ڈسپلین کے ساتھ اس نے کام کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا اس نے کیسے کیا, حالانکہ نہ اس سے پہلے کوئی خاصا تجربہ ہے کچھ نہیں. بہرحال جس دن شروع ہونا تھا جنگ شروع ہو گئی, اور وہ تاریخ تھی 11 شوال سن 3 ہجری. احد کے میدان میں یہ جنگ ہوئی ہے. احد جو پہاڑ ہے اس کو پیچھے رکھ کر آپ نے سربردی کی. آپ اتنے ہوشیار اور اتنا زبردست قائدانہ صفات سے بھرپور, احد کے درمیان میں دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی, اس کو درہ کہتے ہیں. وہاں سے دشمن کے پلٹ کر آنے کا خطرہ تھا, حالانکہ پیچھے سے کہیں آ نہیں سکتے, وہاں سے کوئی نہیں. یہی لوگ پیچھے جا کر پیچھے سے اگر واپس آنا چاہیں تو اس کا خطرہ تھا. دوسرا آدمی ہوتا تو اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا, یہ کیسے ممکن ہے, دشمن ایک سائڈ میں ہے ہم دوسرے سائڈ میں ہیں, اور وہاں سے پیچھے سے کوئی آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. اس درے پر آپ نے 50 تیراندازوں کو متعین کیا اور یوں فرمایا کہ جیت ہو یا ہار یہاں سے نہیں نکلنا, جب تک کہ ہم نہ کہہ دیں وہاں سے نہیں نکلنا. اب جنگ شروع ہوئی. جنگ شروع ہوئی, پہلے وہلے میں ہی مسلمانوں نے اتنا زور دکھلایا ہے. اچھا مسلمان دیکھیے 1000 کی تعداد میں مدینے سے نکلے ہیں. مدینے کا امیر مقرر کیا اور پھر آپ تشریف لے آئے. راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول, یہ منافقین کا سردار ہے, یہ اپنی جماعت کے 300 افراد کو لے کر راستے سے نکل گیا کہ ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی دوسروں کی بات مانی. اب دیکھیں منافق کس حالت میں آئے ہیں, اور اس حالت میں مسلمانوں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. اس نے دغا دے دی. اس نے کیا کیا تھا, مشورے کے وقت ہی کہا تھا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اندر ہی میں رہ کر, خود منافق ڈرپوک, اور ایسے ڈرپوک کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہی تو سب کچھ کر رہے تھے, ادھر کا بھی نفع لیں ادھر کا بھی نفع لیں, اوپر سے مسلمان اندر سے کفر. اب چلنے کو تو وہاں سے چلے ہیں, اور راستے میں آ کر یہ کہہ کر نکل گئے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی, کیا ضرورت ہی آئے کیوں سے پھر وہاں. لیکن نفاق ڈبل گیم کھیلنے والوں کا حال دیکھیے کیا حال ہو گیا. 1000 چلے اور راستے میں اس نے اپنی پوری جمعیت کو, اپنی پارٹی کو, 300 کی پارٹی کو واپس لے کر وہ کر دیا جنگ سے علیحدگی کا اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے. ارے آئے کیوں تھے, مان کر آئے ہیں, اب اس کے بعد راستے سے پلان کر رہے ہیں کہ کہیں تو کہیں ہم کو چلنا نہیں ہے, بہرحال اس لیے واپس چلے. خیر 700 آئے, اور 700 آئے اور اس کے بعد جنگ جو شروع ہوئی ہے ایسے نڈر ہو کر اور ایسے جم کے لڑے ہیں کہ چند سات کے اندر جو ہے کایا پلٹ گئی. وہ 3000 ہیں اور یہ صرف 700 ہیں, تعداد بالکل کم. اور اس کے بعد کفار ایسے بھاگے ہیں کہ ان کی کوئی اس کی ان کا کوئی وہ کنٹرول نہیں کر سکے اپنے اوپر, بھاگے. اور اس کے بعد بھاگنے کے بعد میدان خالی ہو گیا, مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا, ان کے پیچھے بھاگتے رہے. ادھر یہ جو 50 لوگ تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے تھے اپنی جگہ پر, ان کے سردار تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ. ان لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا, اب تو جنگ ختم ہو گئی, لوگ بھاگ گئے اور لوگوں کا مال جمع کرنے کے لیے یہ لوگ بھی جا رہے ہیں, ہم لوگ بھی جائیں. تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو تیر اندازوں کے سردار تھے, انہوں نے منع کیا کہ اب نہ جائیے, یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے, اس درے کو بہرحال ہم کو خالی نہیں کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا بے شک تھا, لیکن مقصد کیا تھا, مقصد یہ تھا کہ دشمنوں کو کیا دشمن آنے نہ پائے. اب تو دشمن سب پورا خالی کر کے چلے گئے, یہاں کوئی ہے نہیں, پھر ہمارے یہاں کھڑا ہونا کوئی مطلب نہیں ہے. حضور کا مقصد آپ دیکھیں کیا تھا. یہ کہہ کر امیر کی بات انہوں نے نہیں مانی, چلے گئے کہاں بھائی, میدان کے اندر دوڑنے لگے, جو بھاگ رہے تھے ان کو پکڑے مال لے لے. حضرت حضرت کیا نام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کھڑا کیا. اب وہ کھڑا کرنے کے بعد جب بات نہیں مانی اور چلے گئے تو اس وقت تک حضرت سفیان کے ابو سفیان کے فرزند حضرت کیا نام اکرامہ حضرت خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بڑے تہذیب ماہر اتنے ہوشیار اور اتنے چابک تھے کہ انہوں نے فوراً کیا کیا پچھلے حصے سے پورا راؤنڈ لگا کر اور پہاڑ کے پیچھے آئے تاکہ اس درے سے وہ جو خالی جگہ ہے وہاں سے گھس کر حملہ کریں. اب وہ وہاں جب آئے ہیں اپنی فوج کو لے کر تو دیکھا جگہ خالی ہے, چند ایک لوگ ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کیا, ان کو ختم کیا اور سیدھے اندر کو گھس جائے. اندر کو گھس آنے کے بعد ادھر سے زوردار انہوں نے حملہ شروع کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, اور ادھر سے پلٹ کر پھر کفار واپس آ گئے, درمیان میں تو مسلمان آ گئے. چنانچہ ایسا ہنگامہ ہوا ہے اس کے بعد, ایسی خطرناک شکل پیش آئی ہے کہ مسلمان ایک دم سے ہر جو اس کے اندر جو چکی کے درمیان پھنس گئے, اور اتنے زور سے انہوں نے حملہ کیا ہے. ہاری بھی فوج ظاہر ہے موقع مل گیا تو چھوڑیں گے تھوڑی, اور وہ بھی اس سے بالکل بھرے ہوئے جذبات سے, عورتیں تک تھی ان میں, ہندا خود تھی موجود, ابو سفیان کی بیوی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی, اور وہ ورغلا رہی تھی باقاعدہ اشعار پڑھ کر کہ دیکھو ہم تم کو بہترین بستر دیں گے, ہم اپنے آپ کو تم پر نچھاور کریں گے اگر کامیاب ہو کر آئے, اور اگر ناکام ہوئے تو دیکھ لینا ہم تم کو چھوڑ دیں گے, قریب آنے نہیں دیں گے. اس طرح سے جذبات بھڑکا رہی تھی. حملہ کرنے کے بعد پوزیشن بڑی نازک ہو گئی اور اس طرح سے گھیراؤ میں آ گئے کہ لوگ منتشر ہو گئے, اور اتنی چوٹ کھائی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. چنانچہ ایک بات اور مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ شہید ہو گئے. بس اتنا سننا تھا, رہا تھا جو احساس تھا محنت کرنے کا وہ بھی ختم ہو گیا, اور لوگ پسماندگی ان کے اندر پیدا ہو گئی اور ایک ہمت ہار گئے. اب ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, بھاگ کر جا رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں. چنانچہ اس موقع پر 11 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا, اور ان کا پورا فورس اور پوری طاقت اس پر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نشانہ بنائے, اور آپ کے اطراف میں صرف 11 صحابہ ہیں, کوئی نہیں. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی تھے, انہوں نے زوردار آواز میں اعلان کیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, انتقال نہیں فرمایا, شہید نہیں ہوئے ہیں. اتنا سننا تھا, پھر صحابہ پلٹ کر آئے. چنانچہ اس وقت جو جوان مردی اور جو ایثار اور قربانی پیش کی ہے حضرات صحابہ نے, بالخصوص اس میں چند ایک صحابہ کے نام آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں, اس کی مثال نہیں ملے گی. حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہ ایسے کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ان کی پیٹ کو چھلنی کر دیا, چھلنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوٹیاں بوٹیاں کر دی, لیکن وہ اپنے ڈگر سے راستے سے ہٹ نہیں پائے, صرف یہ کہتے کہ اگر میں ہٹ گیا تو آپ دوسرے سن پر حملہ ہوتا ہے. چنانچہ وہ ڈھال بن کر کھڑے ہوئے, چکنا چور کر دیا تھا. ان کی لاش جب دیکھی گئی ہے تو پہچانا نہیں گیا ان کو کہ یہ کون ہے, کس حد تک صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پور سے پہچانا کہ یہ فلاں ہمارے بھائی ہیں, ورنہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی. حضرت طلحہ رضی اللہ وہ بھی ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ کر کھڑے ہو گئے کہ جتنے وار آ رہے ہیں انہیں پر پڑ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر بھی گئے اور آپ کے دو دانت شہید ہو گئے. اس کے بعد جو وہ تھی ٹوپی تھی لوہے کی ٹوپی, اس کے دو اکڑے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں گھس گئے, اور ایسے نڈھال ہو گئے کہ اوپر پیر رکھنا گوار وہ نہیں ہوا, اتنی قوت نہیں رہی. چنانچہ جو قربانیاں حضرات نے دی ہے اس کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حضرت ابو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے طاقت اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, اتنے کمزور ہو گئے, مار اتنی پڑی ہے. اور ایک پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہے, اس پہاڑی پر قدم رکھنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکت نہ رہی, طاقت نہ رہی, حالانکہ بہت مضبوط, ایسا نہیں کہ بالکل کمزور تھے آپ, لیکن مار کی وجہ سے آپ تاب نہیں لا پا رہے. اور پیر مبارک اٹھا کر دوسری سیڑھی پہلی سیڑھی پر پیر نہیں رکھ پا رہے. چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سجدے میں لیٹ گئے اور یوں فرمایا کہ حضرت آپ میری پیٹھ پر اٹھ جائیں, پیر رکھیے اور اس کے بعد ادھر کو قدم رکھیے. ان کی پیٹھ پر پیر رکھ کر پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے دوسرے پہاڑ کے پاس جا کر آرام سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے. اتنے نڈھال ہو گئے اور ان کی قربانیاں دیکھیے, کون کرے گا یہ سب. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ دیکھیے آپ سامنے کو منہ کیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھ کی طرف ہو جائیں اور آپ دشمنوں کے سامنے مقابلہ کیجیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تو بہرحال دینی ہے ہم کو, اس سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر میں پیٹھ کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی ہوتی ہے, کہ آپ پیچھے رہیں اور میں آپ کو پیٹھ دکھاؤں یہ میری شان نہیں, پر میری جان نکل جائے لیکن میں آپ کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا. ادب اور احترام کی حد ہو گئی. چنانچہ اسی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ آپ کا چہرہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کون. ایسے حضرت انس بن نضر لوگ بھاگ رہے ہیں, یہ میدان احد کی طرف آ رہے ہیں, حضرت سعد رضی اللہ عنہ راستے میں ملے, پوچھا سعد کہاں کا راستہ, یہ انس کہاں جا رہا ہے, کہا احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور تم نہیں آتے ہو, تم کہاں جا رہے ہو, ہم کو تو وہاں سے خوشبو آ رہی ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کہہ کر ایسے گھسے ہیں کہ دشمنوں کے اس میں نرغے میں گھسے, اور اس کے بعد جب تک شہید نہیں ہوئے وار ختم نہیں کیا, جنگ ختم نہیں کی, اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر اس کے بعد مسلمان ایک طرف سے واپس لوٹ آئے, اور واپس لوٹ آنے کے بعد اتنی زور سے آپ نے اس موقع پر عجیب غریب بات فرمائی, ارے کون ہے ہمارے, ہم کو ساتھ دینے کے لیے کون ہے. ایک صحابی نے کہا حضور میں ہوں, حضرت طلحہ نے پہلے کہا میں ہوں, پھر اس کے بعد ایک انصاری نے کہا میں ہوں, آپ نے فرمایا مقابلہ کرو جاؤ, دشمن آ گئے سامنے مقابلہ کرو, وہ گئے, وہ انتقال کر شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے آواز دی دشمن کے مقابلے کے لیے کون آگے بڑھے گا, ایک صحابی نے, اور حضرت طلحہ اس وقت بھی آواز دے رہے ہیں, برابر آواز دے رہے ہیں, میں, آپ نے فرمایا نہیں. اس طرح کہتے کہتے سات صحابی شہید ہو گئے. یہ حالت تھی, آپ اندازہ لگائیے کیا حال ہو گیا ہوگا, صرف گیارہ تھے, گیارہ میں سات چلے شہید ہو گئے. اور وہی چند ایک جانسار ایسے لکھتے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے وار کرنے نہیں دیں گے. چنانچہ پھر اس کے بعد سارے صحابہ جو ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے چلے گئے تھے, واپس آ گئے اور اس زور سے پھر حملہ کیا ہے جم کر, پھر یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے. اور جو معاملہ ہوا اس کے بعد اللہ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی اور سکون ہو گیا. اس کے اسباب کیا ہیں یہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ کیوں ایسا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ بنیاد طاقت اور زور کی بنیاد پر نہیں, اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کی مدد کے ذرائع جب حاصل ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کام نکالتے ہیں, بغیر اللہ کی مدد کے کام نہیں ہوا کرتا, یہ دکھانا چاہتے تھے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہمیشہ ہمیشہ مدد فرمائے. سبحان اللہ.